سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 جولائی سن 2003، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں موجودہ عالمی صورتحال کا تجزیہ فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقال عز وجل كما ورد في سورة سبا، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ میں نے دو دو آیات کے دو جوڑے ابھی تلاوت کیے، ایک سورہ صف سے، ایک سورہ توبہ سے، اور ایک آیت سورہ سبا کی ابھی تلاوت کی ہے۔ یہ جو دو جوڑے ہیں قرآن مجید میں، بہت شاز ایسا ہوا ہے کہ دو آیات ہم مضمون اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ آئے۔ ایک ایک آیت کی تکرار تو ملتی ہے، مثلاً اسی جوڑے میں سے جو دوسری آیت ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، یہ سورہ فتح میں بھی آئی ہے، تو تین مرتبہ قرآن میں یہ آیت آ گئی۔ لیکن اس طرح جوڑا مکمل، سورہ صف کا جوڑا کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ لوگ سے مراد کون ہے؟ یہودی، اس لیے کہ اس سے قبل یہود کا ذکر ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اسے مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے تمام کے تمام ادیان پر، تمام نظام ہائے زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ تو وہ مشیت ازلی ہے جو پوری ہو کر رہنی ہے، اس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے اس جوڑے کی دوسری آیت تو جوں کی توں دوبارہ آئی ہے سورہ توبہ میں۔ پہلی آیت آئی ہے تو اس میں ذرا اسلوب بدل گیا ہے، یہاں مثبت انداز تھا، واللہ متم نورہ، وہاں کیا فرمایا؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، لے اور ان کا فرق ہے صرف، کوئی فرق نہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ ویاب اللہ الا یتم نوره، اب منفی انداز، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ مثبت انداز تھا، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور یہاں منفی اللہ کو ہرگز منظور نہیں، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار. یہاں بھی سورہ توبہ میں بھی اس سے پہلے ساری گفتگو اور سارا بیان جو ہے وہ یہود کا ہے. اس کے بعد میں نے جو پانچویں آیت پڑھی وہ حضور کی عالمی بعثت کے لیے جو پانچ مرتبہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، آپ صرف کسی ایک قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف بھیجے گئے. تو اس کے لیے یوں سمجھیے کہ پانچ میں سے سب سے زیادہ جو واضح الفاظ ہیں یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلی آیت جو ہے جوڑے کی، دونوں جوڑوں کی، ان کا تعلق یہود کے ساتھ ہے. دوسری آیت جو ہے وہ دونوں جگہ پر ایک ہی مرتبہ آئی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جسے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پورے قرآن کا عمود قرار دیا ہے. جیسے فرمایا صلاۃ و عماد الدین، یہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، عبود اور عماد ایک ہی معنی ہے، تو یہ آیت جو ہے پورے قرآن کا ستون ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اس کے ضمن میں ایک بات تو بالکل واضح طور پر، جس شخص کے اندر ذرا بھی ایمان ہے قرآن مجید پر، اس کو اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اتمام نور الہی اور غلبہ دین الہی ہو کر رہے گا. البتہ اس کے دو مراحل ہیں. پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں کہ یہ اتمام نور توحید اور غلبہ دین حق جزیرہ نمائے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہو گیا. پھر خلافت راشدہ میں اس وقت کی جو تھی معروف دنیا، ابھی امریکہ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، افریقہ کا بھی اکثر جو ہے حصہ ابھی لوگوں کے علم میں نہیں تھا، تو یہ معروف دنیا تھی جسے آپ کہیں متمدن دنیا. یورپ بھی سخت تاریکی میں تھا، ڈارک ایجز، نہ کوئی تہذیب نہ تمدن، وحشی قبائل تھے جیسے افریقہ میں تھے ویسے یورپ میں تھے. تو جو بھی متمدن دنیا تھی اس کے آدھے رقبے پر اتمام نور بھی ہوا، غلبہ دین حق بھی ہوا خلافت راشدہ کے دوران. اب یہ تو ایک ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے تاریخی جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی 5000 سال پرانی بات تو نہیں ہے نا، 1300-1400 برس قبل کی بات ہے. یہ تو جس طریقے سے نصف النہار سورج چمک رہا ہو ایسے ہی تاریخ کا نصف النہار ہے، یہ پوری دنیا مانتی ہے یہ واقعہ ہوا ہے. البتہ اس کا دوسرا جو دور آنے والا ہے وہ موعود ہے، اس کا وعدہ کیا گیا اور بظاہر محال نظر آتا ہے، یہ میں تفصیل سے بیان کروں گا آج، ناممکن نظر آتا ہے لیکن ہے، ہو کر رہے گا. اس میں ایک تو احادیث رسول، ایک تو قرآن مجید سے ثابت ہے. جب حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے، تو جب تک پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے. کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بعثت کا مقصد مکمل نہ ہو؟ یہ تو ہو کر رہے گا، لازمن ہو. اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام عالمی سطح پر بھی فرما کر رہے ہیں. اس دوسرے مرحلے کے لیے اقبال نے کہا ہے جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام، دیکھیے وہی لفظ ہے متم و نور ہی، وہی اتمام کا لفظ، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن اس سے مغالطہ نہ ہو، توحید مکمل ہو چکی ہے نظری اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اس کا اتمام ہو چکا، لیکن عملاً توحید کا نظام وہ ابھی پوری دنیا میں قائم نہیں ہوا. حضور کے زمانے میں جزیرہ نمائے عرب چمک اٹھا نور توحید سے، لیکن ابھی تو پورے عالم کو ہونا ہے، اس لیے تو یوں سمجھیں کہ ایک ہے ہائٹ، وہ تو جتنی ہائٹ ہو سکتی ہے توحید کی وہ حضور کے زمانے میں آ گئی، لیکن ایک اس کا ایکسٹینٹ ہے، کتنے عرصے پر، کتنے علاقے پر، تو اس کی ایکسٹینشن جو ہونی ہے پورے گلوب پر، یہ مرحلہ ہے جو ابھی باقی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو قرآن مجید کے سورہ کبریٰ سے ثابت، دوسرے یہ ہم بہت مرتبہ آپ کو تقسیم کر چکے ہیں نوید خلافت، اور اب تو میں یہ مفت تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اگلے جمعے میں بھی مجھے حاضر ہونا ہے اور یہ میں 100-100 کے تھبے بنا کر لاؤں گا تاکہ آپ بھی اس کے پھیلانے کے اندر کچھ اپنا پیسہ لگائیں اور اس کے کوئی ثواب کمائیں۔ احادیث نبویہ سے صراحتن ثابت کہ دنیا کے خاتمے سے قبل پورے روئے ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو کر رہے گا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن آج میرے پاس ان احادیث کو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں اس کا وقت نہیں ہے، وقت نکل جائے گا، میرا موضوع آج کا اصل کچھ اور ہے، موجودہ عالمی صورتحال کا تجزیہ۔ علامہ اقبال کے بارے میں نے بارہا کہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کے حقائق کو اپنے اشعار میں سمویا ہے، نہ صرف قرآن، احادیث کے حقائق کو بھی سمویا ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ سیئر تھے، سیئر دیکھنے والا، ویژنری، جو مستقبل کے پردوں میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، وجود کو چیر کر میری نگاہ حقیقت تک پہنچ گئی، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اور دنیا میں، اور میں تو کم سے کم مانتا ہوں کہ ہی واز اے ویژنری، انہوں نے جس انداز میں خبر دی ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود۔ یہ مصرع ذہن میں رکھ لیجئے، مجھے اگلی گفتگو کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، جیسے رات ختم ہوتی ہے سورج آ جاتا ہے، روشنی ہو گئی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وہی توحید کا لفظ لائے، اتمام نور، نور توحید، یہ پورا جہان، یہ پورا چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ زمانہ آنا ہے، اس میں دو شواہد میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک شاہد تو یہ ہے کہ پچھلی پوری صدی کی تاریخ، کم سے کم یہ کہ سن 25 کے بعد، 1925 کے بعد سے لے کر، اس میں پورے عالم اسلام میں ایک جذبہ ابھرتا ہوا نظر آیا ہے، احیاء اسلام کا جذبہ، اسلام کی نشت ثانیہ کی امنگ، دنیا میں پھر وہی لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو پھر لاؤ وہی اللہ کا دین۔ یہ میں نے ایک بارہا آپ کو بتایا ہے کہ خاص وقت میں یہ تحریکیں اٹھی ہیں، مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی ہندوستان میں، فدائین ایران میں، الاخوان المسلمون مصر اور پورے عالم عرب میں، سعید نورسی ترکی میں، ایک ہی تحریک ہے، یہ ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، ہے ایک ہی جذبہ، ایک ہی نغمہ، یہ ہے۔ اگرچہ تحریکیں کامیاب نہیں ہوئی، تاحال نہیں ہوئی، اس کے اسباب ہیں، جذبہ صحیح ہے، طریقہ کار صحیح نہیں پر تلاش کر پائے۔ پورے عالم اسلام کا اس اعتبار سے حال علامہ اقبال کے اس شعر میں ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے، کوئی راستے کا جاننے والا ہو، کیسے جائیں، کہاں پہنچیں، کس طریقے سے سفر کریں، کس راستے سے جائیں، جذبہ ہے، امنگ ہے، ارادہ ہے، اور جذبہ جب صحیح راستے پر نہ پڑے تو غلط راستے پر بھی پڑ جاتا۔ اس اعتبار سے یہ تحریکیں بھٹک رہی ہیں دنیا میں، لیکن مشاہدہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک اپورڈ سرج ہے، ایک جذبہ ہے، ایک امنگ ہے. اور ایک اس کا جو ہے اس کی شواہد میں سے وہ دشمنوں کا معاملہ ہے. دشمن جس طرح کانپ رہے ہیں، آخر یوں ہی تو نہیں، انہیں تو کچھ نظر آ رہا ہے، اور وہ ہم سے، ہمارے حالات سے ہم سے زیادہ واقف ہیں. وہ جو لرزہ تاری ہے، ایرانین ریولوشن سے جو دور شروع ہوا تھا، اس وقت سے امریکہ نے اور یورپ نے کانپنا شروع کر دیا تھا. یہ موٹے موٹے خاص یہ جو ٹائم اور نیوز ویک پرچے ہیں، دنیا کے سب سے اونچے پرچے ویکلیز، ان کے یہ موٹے موٹے ایڈیشن شائع ہوئے تھے. غالباً جو نیوز ویک کا تھا اس کا عنوان تھا دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ. یہ تو عسکری اور جارحانہ انداز رکھنے والا اسلام چل پڑا ہے، روکو، جاگو، اپنے نظام کی فکر کرو، گرڈ اپ یور لائنز، پروٹیکٹ یور سیلف. یہ اس وقت سے ہو رہا ہے. اور اب بھی نیٹو دوبارہ آرگنائز کیا گیا تو پوچھا گیا، بھائی تمہارا دشمن تو مر گیا، یو ایس ایس آر تھا، اس کے لیے نیٹو بنا تھا، اس کے لیے سینٹو کی تجویز تھی، اس کے لیے سیٹو بنا تھا، اس کے لیے بغداد پیکٹ تھا، یہ سارے تو تھے یو ایس ایس آر کے لیے. اب وہ تو مر گیا، تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تم سے بھیک مانگ رہا ہے. اب تمہیں کس کا خطرہ ہو؟ اسلامک فنڈامنٹلزم. نیٹو کی ری آرگنائزیشن ہوئی، نیٹو کو ایکسٹینڈ کیا گیا، زیادہ طاقتور بنایا گیا. کس لیے؟ اسلامک فنڈامنٹلزم سے ہمیں خطرہ ہے. اور اب ٹیررزم 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 پوری دنیا میں ایک لفظ کی گردان جو ہو رہی ہے. اور نہ انہیں یہودی ٹیررسٹ نظر آتا ہے، نہ عیسائی ٹیررسٹ نظر آتا ہے. اوکلاہاما میں اس نے ایک بلڈنگ، فیڈرل گورنمنٹ جو تھی امریکہ کی، اس کو ایک عیسائی نے گرایا، 200 آدمی مر گئے، اس کا کہیں ذکر نہیں آپ سنیں گے. ٹرین انہوں نے وہی رائٹسٹ قسم کے کرسچنز جو ہیں، ٹرین ڈیریل کر دی تھی، اس میں پتہ نہیں کتنے آدمی مرے، مجھے یاد نہیں ہے، اس کو فوراً پی جاتے ہیں. اولمپک پر حملہ کیا تھا، ایک عیسائی نے کیا تھا، اس کا ذکر نہیں ملے گا. یہودی ٹیررزم، ہندو ٹیررزم، بھارتی ٹیررزم، کوئی نہیں، کسی کا ذکر نہیں. ٹیررزم جو ہے وہ مساوی کر دیا گیا مسلمان کے ساتھ. تو یہ خود بتاتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کے لیے یہ سارا کا سارا فکر، یہ خوف، یہ تیاری، یہ ساری ہے. اب میں ایک تیسری بات پر آ رہا ہوں. یہ جو میں نے کہا ہونا ہے، اس یقین کے باوجود میں کہہ رہا ہوں، انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل. یہ آسان کام نہیں. اس کے لیے پہلا حوالہ تاریخ سے ہے. پوری انسانی تاریخ میں تورات کے مطابق انسانی تاریخ 6000 برس کی ہے. حضرت آدم آج سے 6000 برس پہلے تھے. بہرحال چونکہ اور کوئی ریکارڈ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اولڈسٹ ہسٹری دنیا میں اگر ہے تو وہ تورات کی ہے. صحیح ہے یا غلط ہے اللہ اعلم. میرا اپنا اندازہ یہ کہ 10000 سال قبل کے شخصیت حضرت آدم تھے، اللہ عالم. اس پورے عرصے میں صرف ایک مرتبہ یہ کام ہوا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. کسی اور نبی کے ہاتھوں نہیں ہوا کہ نظام قائم ہو گیا ہو. حضرت ابراہیم کی تین نسبتیں ہیں جو بہت اونچی ہیں. جیسے اقبال کا شعر ہے نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. حضرت مریم تو ہمیں اس لیے محبوب ہیں، عزیز ہیں، کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. ایک ہی نسبت ہوئی نا. از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تین نسبتوں کی بنا پر ہمیں محبوب ہیں. محمد رسول اللہ کی لخت جگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی مرتضی کی بانوئے آ تاج دار حل اتا، حضرت علی کے زوجہ. اور حضرات حسنین کی والدہ ہیں، تین نسبتیں ہوں گی. اس طرح ابراہیم کی تین نسبتیں ہیں. قرآن کہتا ہے انی جاعلک کا للناس اماما، امام الناس. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. اور ابو الانبیاء، سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں ہوئے، خدا حضور ان کی اولاد بھی تو ہے نا. ہم درود بھی بھیجتے تو حوالہ ابراہیم کا دیتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لیکن کیا ان کے ذریعے کوئی نظام قائم ہوا؟ موسیٰ کے ذریعے ہوا، عیسیٰ کے ذریعے ہوا، نہیں ایک دفعہ. تو میں بعد میں آپ کو ذرا اس کا تقابل کر کے بتاؤں گا، تاریخ میں ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اور ہوا ہے خاتم النبیین کامل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اب جبکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کیسے ہوگا؟ یہ تو میں تاریخی حوالے سے میں نے کہا، بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل، محال، تقریبا ناممکن. لیکن دوسرا حوالہ ہے موجودہ جو حالات ہیں دنیا کے، اس کے حوالے سے. یہ ہے میرا آج کا اصل موضوع. وہ حوالہ کیا ہے؟ دیکھیں دنیا کی اس وقت پوری دنیا کی حیثیت کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک گلوبل ویلج بن گیا ہے، سکڑ گئے فاصلے. ایک تقریر واشنگٹن میں ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. مظاہرہ لندن میں ہو رہا اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دنیا سکڑ گئی. اس دنیا کے بارے میں تین حقیقتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. پہلی حقیقت تو ظاہر و باہر، ظاہر و باہر، اب تو اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے. کیا ہے وہ؟ کہ دنیا یونی پولر ہو چکی ہے. ایک سپریم پاور آن ارتھ ہے امریکہ، اس کی ملٹری مائٹ، عسکری قوت اور ٹیکنالوجیکل ہائٹ، ٹیکنالوجی کی بلندی اس درجے کو پہنچ چکی ہے، اس درجے کو پہنچ چکی ہے، اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا ملک اس کے آس پاس آنے کا بھی خیال نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ طاقت کے نشے میں بدمست ہے. یہ آج سے 5 سال پہلے کہہ گیا تھا. امریکہ کا ایئر فورس کا چیف آیا تھا اور کراچی میں جو ایئر بیس ہے اس پر اس نے پاکستانی ایئر فورس کے آفیسرز کو خطاب کیا تھا. اس نے خود یہ الفاظ استعمال کیے تھے، امریکہ اس وقت ایک مست ہاتھی ہے، جو اس کی راہ میں آئے گا کان کھول کر سن لو، کچل دیا جائے گا. طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر اسے نہ کسی اخلاقی قانون کی پرواہ ہے، نہ بین الاقوامی قوانین کا کوئی لحاظ، انٹرنیشنل لا کوئی پرواہ. عالمی ادارہ اس کے اپنے ہاتھوں کا بنایا یو این او، اور اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اگنور، دبا ہو جاؤ تم، بیٹھے رہو یہاں پر، ہم کریں گے جو چاہیں گے، ہماری جو مرضی ہوگی کریں گے. اپنے قریب ترین الائز یورپ ٹھوکر مار دی، شدید استہزاء کیا ہے. فرانس کا تو انتہائی مذاق ہوا ہے، تمسخر اڑایا ہے. فرینچ فرائز کہلاتے تھے ان کے ہاں، یہ جو آلو کے قتلے، اب ان کا نام بدل دیا گیا ہے، فریڈم فرائز. فرینچ ٹوسٹ کہلاتے تھے، ان کا نام بدل دیا. عالمی رائے عامہ کا زیرو لحاظ. 3 ملین مارچ لندن میں ہوا ہے. ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں لندن سے، ڈاکٹر عبدالسمیر، انہوں نے بتایا کہ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا وہ مارچ تھا لندن میں. کوئی پرواہ نہیں، عالمی رائے عامہ جو چاہے کہے. اور کہاں کہاں ہوئے ہیں یہ مظاہرے؟ آسٹریلیا میں ہوئے ہیں، روم میں ہوئے ہیں، اسپین میں ہوئے ہیں، برطانیہ میں ہوئے ہیں، امریکہ میں ہوئے ہیں، ہر جگہ ہوئے ہیں. کوئی پرواہ نہیں. خود اپنا نظام جس پہ بوسٹ کرتے ہیں، جس پر انہیں فخر ہے، ہیومن رائٹس اینڈ رائٹس آف دی سٹیزن شپ، سب کو پامال کر دیا. اس وقت جو وہاں پر ہے، جس کو چاہے جب چاہے گرفتار کر لیں بغیر کسی سبب کے، اور جتنے دن چاہے وہ اس کو ڈالے رکھے اپنے پاس، اپنے ہی بنائے ہوئے سارے قوانین ختم. پری ایمپٹیو اسٹرائک، اپنے لیے یہ حق مانگ لیا ہے کہ ہمیں جہاں سے بھی اندیشہ ہوگا، چاہے وہاں سے عملی اقدام کوئی نہ ہو، ہم حملہ کر دیں گے. اسی اصول کے تحت عراق پر حملہ کیا ہے نا، اور عراق کے ضمن میں جو بھی انہوں نے کچا چٹھا بنایا تھا، وہ ڈوسیے جو تھا، دو ڈوسیے جو ہیں وہ شائع کیے تھے بلیئر نے، وہ سب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، انہیں جواب دہی مشکل ہو گئی ہے. امریکہ میں سی آئی اے کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام کیا گیا، یہ ساری اطلاعات غلط تھیں. یہ سارا معاملہ انہیں پرواہ نہیں ہے. من گھڑت شواہد بنائے ہوئے، من گھڑت کہ ہمیں خطرہ ہے. وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، موہوم خطرات، ہمیں خطرہ ہے. اور 3 مہینے سے اوپر ہو گئے، کوئی کہیں کوئی وہاں پہ سراغ نہیں ملا ہے. نہ کوئی ایٹمک ہتھیاروں کا، نہ کوئی بایولوجیکل، نہ کیمیکل، کچھ بھی نہیں. لاکھوں فوجی ہیں وہاں پر. عراق کا کونا کونا تو پہلے بھی چھان چکے تھے جو یو این اسلحہ انسپیکٹرز تھے، کئی مہینے انہوں نے لیے تھے. یہ ہے اصل میں اس وقت دنیا کی سب سے تلخ، سب سے اہم حقیقت. اگرچہ یہاں میں بیان کر دوں، کچھ ریزنٹمنٹ ہے دنیا میں. یورپ چاہتا ہے کہ اس طرح سے یہ یونیپولر ورلڈ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یورپ کو متحد ہو کر ایک طاقت بن کر سامنے آنا چاہیے، بیلنس ہو کچھ. اس طرح تو بدمست ہاتھی جو چاہے کرے گا دنیا کے اندر. روس بھی یورپ کے ساتھ مل کر بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے. آخر اسے بھی تو یاد ستاتی ہے نا کہ ابھی وہ بھی سپر پاور ہوتا تھا، اور بہرحال نقبہ اس کا کم نہیں ہے. ایٹمی ہتھیاروں میں وہ اب بھی مد مقابل ہے امریکہ کا. پھر اس کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ مل کر ایک بحث بنائے. اب تازہ ترین شکل آئی ہے، واجپائی ہو کر آیا چائنا، اور واجپائی نے آ کر کہا ہے کہ بھارت اور چین مل کر امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ایک بیلنس آف پاور پیدا کر سکتے ہیں. یہ بھی امکان ہے، اور ایک بہت دور کا امکان نظر آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہی ہوگا بالآخر، جس کو کبھی ڈیگول نے کہا تھا، بیئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ. اس نے بڑے زور کی بات کہی تھی، بڑی گہری بات کہی تھی، کہ امریکہ اور یورپ خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنائے بیٹھے. وہ تو ہمارا سفید بھائی ہے، وائٹ نیشن، یورپین پاور ہے، وہ خطرہ نہیں ہے مستقبل کے لیے. بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، ڈرنا ہے تو ڈرو. وہ جو مشرق بعید کے جو زرد رو اقوام ہیں، چائنا ہے، کوریا ہے، ویتنام ہے، جاپان ہے، ایک یہ بھی خیال دنیا میں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایریا آسیان، یہ بھی ایک اکنامک یونٹ بن رہے ہیں، جیسے کہ یورپ اکنامک یونٹ بن چکا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت امریکہ کو بیلنس کرے. لیکن فی الحال کوئی نہیں، مستقبل میں ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال کوئی نہیں. اب ذرا دوسری حقیقت کیا ہے اس کے نیچے، ایک تو اوپر ٹاپ کے اوپر ہے. اس وقت پوری دنیا پر ایک عالمی تہذیب اور عالمی نظام مسلط ہے. اس عالمی تہذیب اور اس عالمی نظام، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے وہ نگاہ چاہیے جو اللہ نے اقبال کو دی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، اور جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. علامہ سے مجھے اس دوسرے مصرے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، مدینہ اور نجف، مدینہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت نبوی، اور نجف جہاں پر حضرت علی شہید ہوئے اور دفن ہے. ان دو کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایک ہی شے ہے، یہ دو نہیں ہے. انا مدینہ العلم والی بابوہا، دو چیزیں کیسی ہو جائیں گی؟ حضور فرماتے میں ہوں علم کا شہر اور علی دروازہ ہے اس کا، رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں نے اس کے برعکس اس مصرع کو یوں کیا ہے، اور میرے میں مناسب حال یہ ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. مصرع بالکل وزن پر ہے، میں شاعر نہیں ہوں. یہ دو جو آنکھیں ہیں، جو میری آنکھیں الحمدللہ، ایک قرآن اور حدیث، یہ ایک آنکھ ہے، ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. قرآن سے حدیث علیحدہ نہیں ہو سکتی، اور حضور سے علی علیحدہ نہیں ہو سکتے، تو ایک ہی شے ہے، ان آرگینک ہول، انڈیویزیبل. لیکن دوسرا کیا ہے؟ حول قدس، بیت المقدس کا ارد گرد، جہاں سینکڑوں نبی دفن ہیں. ارض مقدس قرآن میں کہا گیا ہے، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتبناها لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. وہ ارض مقدس جو ہے جہاں حضرت ابراہیم دفن ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، پھر سینکڑوں انبیاء ہیں، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو وہ جو ہے، اب اس کی حکمت آپ کو ملے گی بائبل میں، اور بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم جس میں حضرت موسیٰ کے صحیفے بھی ہیں 5، اور پھر بہت سے انبیاء کے صحیفے ہیں جو بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. پھر عہد نامہ جدید ہے انجیل، تو اس کے اندر بھی حکمت ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کا قول تو یہ نقل کیا گیا قرآن میں، جئتکم بالحکمہ، اے لوگوں اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. قانون اور شریعت تو وہی ہے جو موسیٰ کی تھی، وہی رہے گی، لیکن اس قانون احکام کی حکمت وہ میں سکھاؤں گا تمہیں. جئتکم بالحکمہ، اس کے اعتبار سے دیکھیے تو اس وقت پوری دنیا پر ایک تہذیب کا غلبہ ہے، اور شدید غلبہ ہے. اس کی تاریخ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے فرانس، جرمنی، اٹلی کے نوجوان، فرانس اور اٹلی تو ساتھ ہی ملتے ہیں ہسپانیہ کے، پائرینیز ماؤنٹینز کا ایک سلسلہ درمیان میں ہے، اور فرانس کے فوراً بعد جرمنی ہے. جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ پڑھنے کے لیے، وہاں نوجوان آتے تھے، اس وقت علم کا مرکز وہ تھا، وہاں یہودی بھی تھے اور بڑے اچھے حالت میں تھے، اس لیے کہ یہودیوں نے پین کی فتح میں طارق ابن زیاد کا رحمت اللہ علیہ ساتھ دیا تھا، پرسیکیوٹڈ تھے، عیسائی ستاتے تھے بری طرح، دشمن کا دشمن دوست ہو جاتا ہے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں نے پھر انہیں بڑے ناز و نام کے ساتھ رکھا. ہوا کیا کہ وہاں سے جو روشنی جا رہی تھی، علم کی روشنی، حریت، مساوات، اخوت کا سبق اسلام کا، اس میں یہ بیٹھے ہوئے سیاہی گھول رہے تھے. حریت، آزادی، آزادی، اچھا خدا سے بھی آزادی، مادر پدر آزادی، مذہب سے آزادی، یہ انہوں نے داخل کر دی. مساوات، انسانوں میں مساوات نہیں، عورت اور مرد کی مساوات، بالکل برابر، بالکل برابر، بالکل برابر، برابر کے حقوق. یہ کام جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، 500 سال میں یہودیوں نے، جو 500 سال قبل شدید پرسیکیوٹ ہوتے تھے عیسائیوں کے ہاتھوں، پٹتے تھے، مارے جاتے تھے، انہیں ذلیل کیا جاتا تھا، شہروں میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا یورپ کے، بلکہ وہ باہر علیحدہ گھیٹوس ہوتے تھے، ان کے گھیٹوس، جھگیاں بنی ہوئی علیحدہ، اور شہر میں داخل ہونے کا ایک خاص وقت تھا، جیسے کرفیو ہوتا ہے، کرفیو کے اندر یہ 2 گھنٹے کی مہلت ہے، بس اس میں وہ شہر میں آ کر کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، کوئی سامان لینا ہے تو کر سکتے تھے، ورنہ داخل نہیں ہوتے. اس درجے پرسیکیوٹڈ اور ذلیل ہوئے ہوئے تھے. لیکن 500 برس جس کی تاریخ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس میں انہوں نے رفتہ 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 نقب لگا کر عیسائیت کے اندر پہلے 2 میں تقسیم کیا، اور ڈیوائڈ اینڈ رول، پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنا کر اور ان کے ذریعے سے 3 چیزیں رائج کر دی یورپ کے اندر. اس کا آغاز ہوا ہے 1517 میں، آج سے 500 سال پہلے. مارٹن لوتھر ایک جرمن، اس وقت تک پورے یورپ پر پوپ کا اقتدار تھا، اگرچہ وہ اقتدار مستبد تھا، استبدادی تھا، لیکن کم سے کم اس میں مذہب کی ایک ربق تو تھی نا، وہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو کرتا تھا، وہ خدا کا نمائندہ شمار ہوتا تھا، گویا کہ اصل حاکمیت اللہ کی مانی جاتی تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اہل تشیع امام معصوم سمجھتے اپنے ائمہ کو، ایسے ہی وہ پوپ کو امام معصوم سمجھتے تھے، جو پوپ کہہ دے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پوپ کے تحت سود حرام تھا، کوئی سودی وہاں پر کاروبار نہیں ہو سکتا تھا، نہ یوجری، نہ انٹرسٹ، نہ کاروباری سود، کمرشل انٹرسٹ، اور نہ ذاتی جو یوجری کہلاتی، دونوں حرام. سب سے پہلے 1517 میں ایک جرمن مارٹن لوتھر، اس نے وٹنبرگ کے چرچ پر اپنے 95 نظریات پیش کر دیا، یہ ہیں میرے نظریات، جس میں بغاوت تھی پوپ سے اور بغاوت تھی شریعت سے. یہ پروٹیسٹ ہوا پوپ کے خلاف، پروٹیسٹ، پوپ کے غلبے کے تحت احتجاج، پوپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. بائبل ہمارے پاس ہے، ہم دیکھیں گے اس کے مطابق چلیں گے. یہ کیا ہے کہ جو پوپ کہہ دے؟ یہاں سے پروٹیسٹنٹزم شروع ہوا 1517 اس کا پہلی تاریخ. کچھ دنوں کے بعد ایک اور فرانسیسی اٹھا، جان کیلوین، اس نے سود کی حرمت کے خلاف کتاب لکھی. سودی کاروبار جائز ہے اور جائز ہونا چاہیے. ان دونوں چیزوں کے لیے پھر ابتدان مرکز بن گیا انگلستان. آواز اٹھی کہاں سے؟ جرمنی سے اور فرانس سے. جیسے مارکس اور اینجلز نے جو فلسفہ لکھا تھا ڈاس کیپیٹال میں، وہ جرمنی میں بیٹھ کے لکھا تھا اور انگلستان میں. انقلاب آیا روس میں. ایسے ہی یہ پروٹیسٹنٹزم جو ہے اس کی آغاز ہوا جرمنی اور فرانس سے، لیکن اس کا پہلا مرکز جو بنا ہے اصل وہ انگلینڈ. ٹیوڈر خاندان کا ایک بادشاہ ہنری ہشتم، اسے شادیوں کا بڑا عیاش تھا، شادیوں کا شوق تھا. پوپ کا قانون جو ہے کچھ راستے میں اس کے رکاوٹ بنتا تھا، میرج لاس. اس نے جب دیکھا کہ پوپ کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، انہوں نے جھٹ بغاوت کی، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ بنا کر خود سربراہ ہو گئے. اب ہے پوپ کی نہیں مانیں گے، ہمارا چرچ آف انگلینڈ. یہ پہلی بغاوت تھی پوپ کے خلاف. بعد میں یہ قیادت جو ہے سود کی قطعی اجازت جب دی گئی تو پہلا بینک بینک آف انگلینڈ کے نام سے بنا ہے تاریخ کے اندر. نام اس کا بینک آف انگلینڈ تھا، وہ سرکاری نہیں تھا، تھا یہودیوں کا. لیکن ایشو اینڈ کنٹرول آف کرنسی، سٹرلنگ پاؤنڈ، وہ بینکوں کے اختیار میں تھا، حکومت کے اختیار میں نہیں تھا. یہودی قابض ہو گئے. یہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ دنیا کے اندر پھیلے، اور پھر وہاں سے کیتھولکس نے جب انہیں مار مار کر بھگایا ہے تو امریکہ میں جا کے آباد ہو گئے. ہوتے ہوتے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی بن گیا اور پروٹیسٹنٹزم کا سب سے بڑا مرکز بھی بن گیا. برطانیہ پہلے یہودیوں کے شکنجے میں تھا بینک کے، اب امریکہ شکنجے کے اندر ہے. وہ جو اقبال دیکھ آئے تھے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، 1905 سے 1908 تک رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، کہ دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. یہ ہے تاریخ. ان 500 سالوں میں یہودیوں نے عالم عیسائیت کو فتح کر لیا ہے، ہے مٹھی بھر، 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے ٹوٹل. اسرائیل میں ابھی 35 لاکھ سے زائد نہیں ہے ابھی تک، اس سے زیادہ امریکہ میں ہے. اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل، نیا اسرائیل، نیو اسرائیل از انگلینڈ اینڈ یو ایس اے، یہ نیا اسرائیل ہے. بہرحال اس تہذیب نے کہ جس طریقے سے یہودیوں کے زیر اثر پروان چڑھی ہے، اس کے 3 اصول نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ تہذیب آج پوری دنیا پر چھا چکی. نمبر 1، سیکولرزم، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلے انگلستان میں چرچ اینڈ ریلیجن علیحدہ، اللہ تعالی کے خلاف اتنی بڑی بغاوت دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی. گمراہی ہوتی تھی، خدا کا انکار تو نہیں تھا نا. ہندوستان میں بھی ایک مہادیو کو تو مانتے تھے، ہاں شرک تھا، دیویاں دیوتا بہت سے بنا لیے انہوں نے، لیکن ایک مہادیو تو اوپر مانا جاتا تھا نا. عرب میں ایک اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ تو دو نہیں تھے ان کے نزدیک، خالق تو وہی ہے کائنات کا. ہاں آلیہ، گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوٹے جو ہیں، دیویاں دیوتا ہیں. گریک سویلائزیشن، رومن سویلائزیشن، بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی تھا، ہاں چھوٹے جی سے لکھتے تھے گاڈز اینڈ گاڈیسز، پھر یہ کہ پوپ کی حکومت تھی تو وہ بھی خدا کے نام پر حکومت کر رہا تھا نا، جیسے نبی اگر ہوتے تھے تو خدا کے نام پر حکومت کرتے تھے، حضرت داؤد جو حکومت کرتے تھے تو خدا کے نمائندے کی حیثیت سے کرتے تھے نا، یا داؤد و انا جعلناک کا خلیفتا فی الارض. تو گمراہی صرف اتنی ہی ہوئی، آخر اہل تشیع بھی خدا کے منکر تو نہیں نا، لیکن وہ سمجھتے کہ امام معصوم جو ہوتے تھے انہیں اختیار حاصل تھا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ پوپ کو اختیار حاصل تھا. گمراہی بہت بڑی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نکال باہر کیا جائے، ہماری پارلیمنٹ سے باہر چلے جاؤ، ہماری مارکیٹ سے باہر چلے جاؤ، ہمارے ہر جگہ سے گھروں سے بھی باہر نکل جاؤ، ہاں جاؤ چرچ میں رہو وہاں ہم آئیں گے، ویل پریس یو، نیل ڈاؤن بیفور یو، دیٹس آل، مسجد میں جاؤ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز پڑھیں گے، بینک وینک میں مت داخل ہونا، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں، مارکیٹ میں بھی نہ جانا، پارلیمنٹ میں بھی نہیں، عدالت میں بھی نہیں، آپ کا کوئی سروکار نہیں تھی. پوری تاریخ میں اللہ کے خلاف یہ بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر، کبھی نہیں ہوا تھا. اور آج پوری دنیا میں یہ گویا کہ بطور اصول موضوعات کے تسلیم ہے، پوری دنیا ہم بھی تسلیم کیے بیٹھے ہیں، اسی پر چل رہے ہیں، ایک لے دے کر ہم نے ماتھے کے اوپر لکھ لیے قرارداد مقاصد، بس اور کیا ہے، اللہ کی حاکمیت، وہ ہے کہاں حاکمیت اللہ کی، حاکمیت تو پرویز مشرف کی ہے اس وقت، جو چاہے کر دے، 33% سیٹیں الاٹ کر دے عورتوں کو، جو چاہے کر دے، اس کا حکم ہے، کسی سے پوچھتا ہے؟ نمبر دو، معاشی نظام پورا سود اور جوئے کے اوپر ہے، سود کا مرکز بینکنگ سسٹم. کیا اشعار کہے اقبال نے، ای بنوک، بینک کی جمع بنوک عربی میں، ای بنوک ای فکرے چالا کے یہود، یہ بینک جو ہے یہودی ذہن کی پیداوار ہے، یہودیوں نے چرچ آف انگلینڈ سب سے پہلے قائم کیا، بینک آف انگلینڈ، یہ سب اس کے بچے ہیں اب دنیا کے اندر جو بینک ہیں. ای بنوک ای فکرے چالا کے یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، ان بینکوں نے انسان کے سینے کے اندر سے اللہ کا نور نکال دیا ہے. تا تہو بالا نہ گردد یہ نظام، جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہیں دانش کا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ تہذیب کا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ دین کا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ سودائے خام. نمبر دو، اسٹاک ایکسچینج، جوئے کا ادارہ، اسپیکولیشن، جس کے نتیجے میں سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ذرا ایک لیور، پرچیز کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ریٹ بڑھ جائے گا، ایک دم مارکیٹ میں چھپیٹ دیں گے، بیٹھ گئے کروڑوں لوگوں کے پیسے، بیٹھ گئے مارکیٹ ختم ہو گئے، انڈونیشیا بیڑا غرق، تھائی لینڈ بیڑا غرق، کمبوڈیا بیڑا غرق، یہ تو تھوڑا سا بچ گیا ہے، مہاتیر بڑا ہمت والا نکلا، ورنہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا. اور ایک وقت آئے گا امریکہ کا بیڑا غرق کریں گے یہودی، جب بھی دیکھیں گے کہ امریکہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے کسی وجہ سے. بس یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آپ گاڑی کا گیئر بدلتے ہیں، ایک جھٹکا ہوگا اسٹاک ایکسچینج کا، اور ڈالر جو ہے وہ پھر تل کر بکے گا، جیسے عراقی دینار تل تل کے بکا تھا ردی کے طور پر، یہ حیثیت ہو جائے. تیسری چیز اس تہذیب کی، بے حیائی اور یعنی عصمت اور عفت کی دھجیاں ختم، کوئی شے نہیں ہے عصمت و عفت، خاندانی ادارہ برباد. اور یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن، 1897 میں جو ان کا اجلاس ہوا تھا زائنٹس کا، اس میں انہوں نے اپنا ایک پروگرام مرتب کیا تھا، سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں ہوا تھا، اور وہاں پر جو پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زوائن، سہونیوں کے بزرگوں کے جو ان کے فیصلے تھے وہ لکھے ہوئے، ان میں یہ خاص طور پر ہے، انسان کو حیوان بنا دو، حیوان سے کام لینا ہوتا ہے بس، کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہوتی، کوئی فیملی، کوئی حیوان اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھتا میری ماں ہے کہ بیٹی ہے کہ بیوی ہے، انسان کو حیوان بنا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ باقی تمام انسان ہیں ہی حیوان، یہ گوئمز جنٹائلز، انسان نما حیوان ہے، شکلیں ان کی انسانوں کی سی، حقیقت میں حیوان ہے. جیسے عام انسان گھوڑے کو بیل کو ٹانگے میں اور حل میں جوتتے ہیں، ویٹ پہ جوت دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں حق ہے کہ پوری نوع انسانی کو کام میں لگا دیں اور ان کی جو یافت ہو، کمائی ہو، اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ انہیں دے کر جو سبسسٹنس لیول رہے تو صحیح نا، زندہ تبھی تو اگلے روز کام کریں گے، باقی سارا ہم انٹرسٹ کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے کھینچیں. یہ ہے وہ تین اس وقت، بے شرمی، بے حیائی، فری سیکس، گیز، لیسبینز، گیز کی شادیاں، لیسبینز کی شادیاں. اسی لیے یہودیوں نے خاص طور پر امریکہ کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کو اور امریکہ کے اخبارات اور ٹیلی ویژن کو اپنا اصل بنایا ٹارگیٹ. فلم انڈسٹری کے ذریعے سے سارے ان کے خاندانی نظام کے بخیے ادھیڑ دیے. میں سنا چکا ہوں آپ کو کلنٹن کا قول، جو 2 سال پہلے اس نے کہا تھا، 1 جنوری کو اس کا خاص پیغام تھا قوم کے لیے کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، بچے پیدا ہو رہے ہیں بغیر شادی کے، وہی حرام زادہ کہلاتے ہیں. اور اب جو ہے بش صاحب کو ہوش آئی ہے، اب تحریک چلا رہے ہیں کہ ٹین ایج سیکس ختم کرو، روکو کسی طرح. یہ جو ٹین ایج کے اندر لڑکیاں پریگنٹ ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے جو معاشرہ ہے، جو کچھ وہ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، جو ان کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، کیا ہوگا وہاں؟ کو ایجوکیشن ہے، کیا نہیں ہوگا؟ انسیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ ملوث، باپ بیٹی کے ساتھ ملوث، بھائی بہن کے ساتھ ملوث، ان کے لیے تو بڑے بڑے پروبلم. اور پھر اس کے گلٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہے نا آخر مذہبی پس منظر، اس وقت جو نفسیاتی امراض میں سب سے بڑا مجھے بتایا گیا، سائیکیٹرسٹ جو ہیں امریکہ میں وہ اس وقت سب سے زیادہ کامیاب پریکٹیشنرز ہیں، سب سے زیادہ انکم ان کی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا وہ کہتے ہیں سبب جو ہے وہاں پر ذہنی بیماری کا، وہ انسیسٹ ہے. انسیسٹ کہتے ہیں جو محرمات ہیں، جو رشتے جن میں کہ شادی نہیں ہو سکتی، ان میں سیکس ہونا، ماں اور بیٹے میں، اور بیٹی اور باپ میں، اور بھائی اور بہن میں. اس کا گلٹ جو ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ کا اثر، احساس تو ہے کہ گناہ ہے، کر رہے ہیں. بہرحال تیسری بات اس میں جو سمجھنے کی ہے، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، برا نہ مانے، یہ تین جو میں نے اس عالمی تہذیب کے آرٹیکل شمار کیے، سیکولرزم، سود اور جوا، سود کا ادارہ بینک، جوئے کا اسٹاک ایکسچینج، پھر عصمت و عفت کے تصورات ختم، خاندانی ادارہ برباد. یہ سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں سے بالکل بچا ہوا. یہ اوروں کی داستان نہیں ہے، یہ ہماری اپنی داستان. ہمارا ذہن سیکولر ہے، بچ چکا، اگریڈ. سود ہنین مریا، ہنین مریا، ہنین مریا، کوئی قباحت محسوس ہوتی نہیں. لاٹریز، جوا، پرائز بانڈز، تانے بانے کی طرح ہمارے ہاں، جیسے کپڑے کا تانا بانا ہو. پھر مادہ پرستی، تائی و شات، دنیا کی چمک دمک. ہم میں سے کون ہے جو اس سے بچا ہوا؟ بہرحال اب تیسری بات، وقت ختم ہو رہا ہے. یہ جو میں نے گنا ہے اوپر امریکہ، اس کے نیچے یہ تہذیب گلوبل، تو یہ جو میں نے کہا تھا کہ ہال قدس، بائبل، بائبل کا جو آخری باب ریولیشنز، اس میں تمثیل دی گئی ہے آخری زمانے کے بارے میں، ایک بہت بڑا بیسٹ ہوگا، بہت بڑا بیسٹ، درندہ، بہت بڑا خوفناک، اور اس کے اوپر ایک ہارلٹ بیٹھی ہوگی، ہارلٹ، آبرو باختہ عورت، زانیہ، وہ سوار ہوگی. یہ ہے آج امریکہ اور اسرائیل کا ریلیشن شپ. ہارلٹ، is riding the beast. بہت بڑا درندہ مست ہاتھی. اب آپ سمجھیے یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں موٹیویشن کس کی ہے, موونگ فورس کون سی ہے, ڈرائیونگ فورس کون سی ہے, کس نے کیا یہ سب کچھ. یہ ہے یہودی جو قرآن کی ان آیات میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. دور اول میں بھی جو جو سازشیں انہوں نے کی ہیں, جو جو سازشیں کی ہیں حضور کو ناکام کرنے کے لیے, حضور کو ہلاک کرنے کی سازشیں, جنگ کی جو ہے وہ ہر وقت آگ بھڑکانا, یہ تو بہت سی آگیں تو اللہ بجھا دیتا تھا. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ, وہ تو ہر وقت چاہتے تھے جنگ ہو اور آئے اور قبائل آ کر حملہ کرے, خود نہیں, خود اپنی گڑیوں میں بیٹھے رہتے تھے. لیکن یہ کہ سازشی, لیکن اللہ نے کامیاب کیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چھوٹی سی اقلیت ہے جو اس وقت اس تہذیب کے نیچے جو اصل ایکٹر ہے, جو موٹیویٹ کر رہی ہے, جو کنٹرول کر رہی ہے, جو ڈائریکٹ کر رہی ہے, جو ڈرائیو کر رہی ہے, امریکہ کو ڈرائیو کر رہی ہے, وہ یہود ہے. اور یہ جو دین کے دوبارہ غلبے اور عالمی غلبے کا دور آنے والا ہے تو بالکل اسی طرح جیسے اس وقت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اسی طرح آج بہت بڑے پیمانے پر یہ یہودی, آپ اسے کیا کہیں گے, یہ کینسر ہے یا جو بھی ہے, زہر ہے, کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں, یہ در حقیقت اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے, موٹیویٹنگ فورس ہے, وہ یہود کی ہے. اب وہ آخری جو ہے تصادم کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. پوری کرسچن ورلڈ کہہ رہی ہے آرمگیڈون اب آ رہی ہے, عالمی جنگ آنے والی ہے. احادیث کے جاننے والے, الملحمۃ العظمیٰ, پچھلی مرتبہ میں نے اعلان کیا تھا ایک کتاب کا, ایک مصری مصنف کی لکھی ہوئی ہرمگیدون, آرمگیدون, اس پر اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں, بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں ابتدان مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچے گا, بہت نقصان پہنچے گا, بہت نقصان پہنچے گا, خصوصاً عربوں کو. عربوں کے لیے یہ ہولوکاسٹ کے درجے کی چیز ہے. لیکن بالآخر ایک ٹرن آئے گا ایونٹس کا, پاسا پلٹے گا, لیکن اس سے پہلے بہت شدید نقصان امت مسلمہ کو سزا ملے گی کہ اس نے بھی اس تہذیب کو جوں کا توں قبول کر لیا. اس تہذیب اور نظام کے خلاف لڑنا تمہارا کام تھا, تمہارے پاس ہماری کتاب محفوظ ہے اور خاص طور پر عربوں کی تو اپنی زبان میں ہے, اس لیے عرب سب سے بڑے مجرم ہیں اگر انہوں نے اس تہذیب کو اختیار کیا. لہذا عربوں کے لیے تو ہولوکاسٹ آنے والا ہے. اب میں یہاں صرف تین پوائنٹس ورسز تین پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا اس پوائنٹ کی وضاحت کے لیے. یہ کام ہونا تو ہے لیکن ہے بہت مشکل, بہت مشکل, بہت مشکل. دیکھیے پہلا دور جو تھا جس میں کہ دین کا غلبہ ہوا تھا اور نور توحید کا اتمام ہوا تھا, اس وقت قائد کون تھے؟ محمد الرسول اللہ, نبی معصوم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کاملہ, اس کی معراج پر فائز, سید الانبیاء والمرسلین. اب تو نہیں ہے نبی کوئی, کتنا فرق ہو گیا, کتنا مشکل کام. اب تو اگر جو بھی ہوگی امت ہی ہوں گے, نبی تو کوئی نہیں ہوگا, اور امت ہی تو عاصی ہوں گے کچھ نہ کچھ ان کے اندر. کون معصوم ہے امت کے اندر؟ ابو بکر بھی نہیں تھے معصوم, عمر بھی نہیں تھے. کیوں کا خیال ہے کہ ان کے بارہ امام معصوم تھے. ہمارے نزدیک تو معصومیت خاصہ نبوت ہے, نبوت ختم, معصومیت ختم. اب جو بھی ہوں گے معصوم تو نہیں ہوں گے. پہلے تو یہ سوچئے کتنا بڑا فرق و تفاوت ہے. دوسری بات, حضور کے زمانے میں کوئی عالمی طاقت نہیں تھی جس کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے عرب کے اندر. تھی کسرا کی طاقت تھی, روما کی طاقت, انہیں پتا ہی نہیں. وہ تو جب انقلاب آ گیا, جب مسلمان فوجیں نکل کر آئی ہیں غزوہ موتہ میں, جب حضور نے خطوط لکھے تب انہیں پتا چلا. یہ تو قیامت برپا ہو چکی ہے, یہ عرب کے صحرا میں کیا ہو گیا, یہ تو قیامت آ گئی. انہیں تو پتا ہی نہیں چلا تھا. یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد حضور نے اپنے بعض صحابہ کو جو سزا دی تھی, جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا نہ جانے کا, تین صحابہ کعب ابن مالک کی پوری داستان بڑی عمدہ حدیث ہے, شاید طویل ترین حدیث ہے بخاری کی. ان کے پاس شاہ غسان کا خط آ گیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ظلم کر رہے, تم ہمارے پاس آؤ, ہم تمہارا اعزاز کریں گے, اکرام کریں گے. انہوں نے وہ خط لے کر جو چولہے میں ڈالا ہے, یہ ایک نئی آفت آئی ہے مجھ پر. کہ اگر پہلے پتا چل گیا ہوتا کہ ہماری جڑیں کھد رہی ہیں, وہاں تو ایک انقلاب آ رہا ہے, ایک نیا نظام آ رہا ہے, ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے عرب کے اندر, ایک طاقت نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, اس کو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. پتا اس وقت چلا جب سارا کام ہو چکا, ایک نظام بن چکا, ایک حکومت بن چکی. تیسری بات یہ کہ اس وقت خود عرب میں بھی کوئی مرکزی حکومت تھی, نہ فوجیں تھیں. ادھر بھی والنٹیئر تھے 313, ادھر بھی والنٹیئر تھے 1000. ادھر بھی تلواریں, ادھر بھی تلواریں, ہاں تعداد کا بہت فرق تھا. ادھر بھی اونٹ, ادھر بھی اونٹ, ادھر بھی 2 گھوڑے, ادھر 100 گھوڑے, فرق بہت تھا, لیکن نوعیت کا نہیں ہے, کمیت کا تھا, مقدار کا تھا. آج تو سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی حکومت مشرسہ بھی جو ہے وہ آپ کی گردن دبوچیں گے, اور شاہ فہد صاحب جو ہے جیسے کہ پکڑ پکڑ کر وہ جو بھی جوشیلے عرب نوجوان ہیں ان کو جو پکڑ رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں, جو ٹارچر دے رہے ہیں, یہ کریں گے کہ نہیں؟ تو اب آپ ان تمام تینوں فیکٹرز کو اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ کر سوچیں تو میرے نزدیک اس وقت کے مقابلے میں یہ کام 1000 گنا زیادہ مشکل ہے. میں صرف آج اسی ایمفیسس پہ بات ختم کر رہا ہوں, آسان کام نہیں ہے. پتھروں پر چل کر جانا پڑے گا. حفت الجنت بالمکارہ, جنت مکروہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے, ناپسندیدہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, جنت ان سے گھری ہوئی ہے, ان میں سے گزرو گے تو جنت میں جاؤ گے. ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں, نرم گرم گدولوں پہ نہیں, نہیں. کام ہونا ہے, ایک بات یہ یقین. نمبر 2, ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے تن من دھن لگا دیں. نمبر 3, آسان نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.